أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج کے اس موقع پر جب ہم سب امام خمینی رضوان اللہ تعالی کی ایسی شخصیت جسے بزرگان طالع طلب معصوم سے معصوم کہا کرتے تھے ان کے بارے میں ہم یہاں پہ جمع ہیں, میں سب سے پہلے اس پروگرام کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس موقع پہ مجھے یہاں آپ برادران کے سامنے, غہران کے سامنے اظہار خیال کا موقع دیا. برادران گرامی اور غہران عزیز اور علماء کرام, میرے لیے یہ نہایت ایک مشکل امر ہے کہ میں امام خمینی جو کہ فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز تھے, خالص ایک الہی انسان تھے, ان کے بارے میں کوئی اظہار رائے کر سکوں. لیکن بہرحال امام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے میں اپنے لیے یہ باعث سعادت سمجھتا ہوں. اس موقع پر سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام کو منانے کا فلسفہ آخر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی خوشی اور غم کے ایام کو منانے کا فلسفہ یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ خوشی کا دن ہے تو ہم اچھے کھانے کھائیں, اچھا لباس پہنیں اور انجوائے کریں لائف کو, اور اگر کسی کی شہادت کا دن ہے تو ہم مغموم ہوں اور سیاہ لباس پہنیں. بلکہ یہ ایام منانے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات سے اپنے قلوب کو منور کیا جائے, ان کے کردار سے روشنی حاصل کی جائے. تو آپ کی خدمت میں چند باتیں امام جس انقلاب کے بانی تھے اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے جو انقلاب برپا کیا اور جس کے صدور کو وہ لازم گردانتے تھے کہ تمام دنیا میں ہم نے پھیلانا ہے, تو انقلاب کی کامیابی کے بعد تین قسم کے نظریات تھے. دوسرا ایک گروہ تھا جو اس نظریے کا حامی تھا کہ یہ جو بین الاقوامی سرحدیں قائم کی گئی ہیں یہ استعماری سازش ہے, اس لیے ہمیں اس انقلاب کو محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ بزور قوت کے ساتھ چھاپا مار کاروائیوں کے ذریعے سے, دوسرے ملکوں میں انتشار پھیلانے کے ذریعے سے ان کی حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کیا جائے اور اس انقلاب کو صادر کیا جائے. اسی طریقے سے تیسرا مکتب فکر وہ تھا جو کہ ان دونوں نظریات کا مجموعہ تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایران میں تو ایک مستحکم امت کی تشکیل کرنی چاہیے, لیکن ایران سے باہر کے حوالے سے اگر حالات سازگار ہوں تو انقلاب کا صدور ہونا چاہیے, اور اگر حالات سازگار نہ ہوں تو بین الاقوامی استعمار کے ساتھ مصالحت کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن امام رضوان اللہ تعالی نے ان تینوں نظریات کو مسترد کیا. امام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے, اسلام بنی نوع بشر کا دین ہے, یہ مستضعفین کی سر بلندی کا دین ہے، یہ عدالت اجتماعی کے قیام کا دین ہے۔ پس جو اسلامی قدروں پہ یقین رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مادی اور ثقافتی قدروں کی نفی کرے جو مشرق و مغرب کی حکومتوں کے لیے ایک معیار ہیں، اور ان تمام ملتوں کو جو کہ ان مشرق و مغرب کے تسلط تلے ہیں ان کو ان کی ثقافتی اور مادی جو کلچر ہے اس کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پر چھا نہیں جاتا ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ تو برادران گرامی قدر، امام اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، میں آپ کے گوشے گزار امام کی وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو صادر کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنگی جہاز پر سوار ہو جائیں اور دوسرے ممالک پر بمباری کریں۔ اس قسم کی بات نہ تو ہم نے کہی ہے نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں، یعنی ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، روزنامے، ملک سے باہر جانے والے افراد، وہ یہ کام کریں کہ اسلام جیسا ہے اس کو ویسا ہی دوسروں تک پہنچائیں، اسلام جیسا ہے اسے ویسے ہی متعارف کرایا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو سب لوگ اس کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اسلام انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ امام کی جدوجہد جو ساری زندگی میں پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں مزید آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے عرض کیا اور آپ کی خدمت میں امام کا ایک کال کوٹ کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ انقلاب کی بنیاد اسلام ناب محمدی ہے۔ دوسری اہم بات جو امام کے اس سارے تحرک میں نظر آتی ہے کہ امام نے اپنے دشمن کو شناخت کیا ہے اور اس کے خلاف امام نے قیام کیا ہے۔ تیسری اہم بات، اتحاد بین المسلمین یعنی وحدت کلمہ۔ مسلمان فرقوں کا ایک، اس سے مراد یہ نہیں ہے امام کی کہیں بھی کہ فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں، بلکہ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، لیکن مشترکہ دشمن سے نجات کے لیے ایک اسٹریٹجک الائنس قائم کیا جائے، ایک دوسرے کے مقدسات اور ان کے نظریات کے احترام پر مبنی اتحاد بین المسلمین امام کی خواہش تھی۔ اس حوالے سے امام نے فرمایا کہ تفرقہ انگیزی تاریخی گناہ ہے، ہر وہ قدم جو عالم اسلام میں تفرقہ انگیزی کا باعث ہو تاریخی گناہ ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ایک عظیم گروہ کو بے بنیاد بہانوں سے کافر قرار دیتے ہیں، یا جو کچھ فرقوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں، تاریخ اسلام اور آئندہ نسلیں ان سے نفرت کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے اس تفرقے کا علاج جو پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس تفرقے کا علاج یہ ہے کہ مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ قرآن کی جانب زیادہ توجہ دیں، ہمارے تمام مسائل کی بنیاد قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ قرآن توحید پرستی پر بہت توجہ دیتا ہے اور تمام بتوں کی نفی کرتا ہے، وہ بت ہمارے نفس کے ہوں یا طاغوت کے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم وحدت عالم اسلام کے لیے محور و مرکز ہیں۔ تو برادران گرامی، امام نے اس تفرقے کا علاج بھی تفویض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام خاص طور پہ متوجہ کرتے ہیں کہ وحدت کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اتحاد کی رٹ نہ لگائیے بلکہ عملی طور پہ متحد ہو جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام نے اس مقصد کے لیے پورے عالم اسلام کو جو دو گراں قدر ایونٹس دیے ہیں، اس کے اندر ایک ایونٹ جو ہے وہ ہفتہ وحدت ہے، یعنی رسول اسلام کی ولادت کے ایام۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو پایا جانے والا تاریخوں کا فرق ہے، اس کو اس خوبصورت انداز سے امام نے فل کیا کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول اس پورے کو ایک ہفتہ قرار دیا اور اس کا نام ہفتہ وحدت رکھا، اور تمام عالم اسلام میں اس ایام کے درمیان وحدت کے حوالے سے سیمینار، کانفرنسز اور ان کا آغاز کیا گیا۔ اور دوسرا جو ایشو امام نے دیا وہ ایشو القدس کا ایشو تھا۔ القدس کے ایشو کے اندر سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ القدس تمام مسلمانوں کا مشترکہ ہے، یہ کسی شیعہ یا سنی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ القدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور پھر اس القدس کے ساتھ جو دوسری اہم بات تھی وہ یہ کہ اس پہ قابض ہمارا مشترکہ دشمن ہے، یعنی امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل۔ چنانچہ یہ دو اقدامات ایسے تھے جو کہ امام نے امت کی وحدت کے لیے ہمیں دیے۔ اس کے ساتھ امام کی ایک بہت اہم کام امام کا وہ یہ تھا کہ امام نے اس دور میں بھی، جبکہ اسلام کی تکمیل ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، امام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ جس وقت رشیا میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری تھا، امام نے اپنا فریضہ ادا کیا اور روس کے صدر گورباچوف کو اسلام کی تبلیغ کی، پورا ایک خط لکھا اور اس کے اندر انہیں دعوت دی گئی کہ آپ اسلام کی سٹڈی کریں، آپ کے تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ برادران گرامی قدر، اس موقع پہ میں رہبر معظم سید علی خامنائی کی زبان سے امام کے بارے میں جو کلمات انہوں نے پچھلی امام کی برسی کے موقع پہ ادا کیے تھے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کی زندگی کے تین اہم پہلو ہیں، جس میں سے سب سے اہم پہلو آپ کی معنویت ہے۔ معنویت کے حوالے سے امام اخلاص سے عمل پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، ہر کام خدا کے لیے انجام دیا کرتے تھے۔ دوسری بات، امام اہل توکل تھے، اہل توسل تھے اور اہل استمداد بخدا تھے۔ جب بھی رمضان گزرا کرتا تھا تو رمضان کے بعد رابر فرماتے ہیں کہ آپ کی نورانیت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام لوگوں کو تکبر، غیبت اور تہمت سے پرہیز کی بہت وصیت کیا کرتے تھے، اور امام خود بھی اس پر عامل تھے۔ امام کی معنویت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ امام سے اگر کوئی اشتباہ سرزد ہوتا تھا تو اس کے اقرار میں کوئی خجالت محسوس نہیں کرتے تھے۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں اور ان کی گفتگو میں اگر کبھی ان سے کوئی اشتباہ سرزد ہوا تو انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا، برملا اس سے اظہار برات کیا۔ دوسرا پہلو جو امام کی زندگی کا ہے وہ ہے عقلانیت، یعنی امام عقل کے فیصلوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے جو امام کے اقدامات ہیں، رابر فرماتے ہیں کہ ایک اہم اقدام عوام کے ذریعے، یعنی عوامی قیادت جو ہے وہ امام کا ایک عقلانی یت پہ مبنی عمل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایران کے جو انتخابات ہیں, دنیا میں بہت کم انتخابات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اتنا ٹرن آؤٹ ہو جتنا ایران کے انتخابات میں ہوتا ہے. اور جب سے انقلاب کامیاب ہوا ہے, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی وقفے کے, یہ عمل تسلسل سے جاری ہے. دوسری بات, رابر فرماتے ہیں کہ امام کا ایک جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کی شناخت کے بعد اس کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح قیام کرنا. آپ جانتے ہیں کہ جب بین الاقوامی دہشت گردوں نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی تو 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی, اور جنگ بند کرنے کے قدم پہ امام کی طرف سے جو الفاظ ادا ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں, یعنی امام آخری فتح تک جنگ کرنے کے حق میں تھے. اسی طریقے سے مجلس خبرگان کی تشکیل اور اس کے ذریعے سے قانون اساسی کا نفاذ, یہ بھی امام کی عقلانیت کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو ہے. آخری بات عقلانیت کے حوالے سے کہ امام اعتماد ذات کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. یہ جو دنیا کے اندر استعمار نے ہوا کھڑا کر رکھا تھا کہ ہمارے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, امام اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے. امام اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرتے تھے, اور جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس سے پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. تیسرا پہلو جو امام کی زندگی کا تھا وہ عدالت. رہبر فرماتے ہیں کہ امام اشرافی گری, یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر پایا جاتا ہے نا کہ ہم نے معاشرے کے مختلف طبقات بنا دیے ہیں, طبقاتی تفاوت ہے, لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, غریب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. امام اس کے سخت مخالف تھے, اور امام اس سے پرہیز کی تلقین کیا کرتے تھے. محل نشینی کے خلاف تھے, یعنی لوگ دولت مند ہو جائیں, اقتدار حاصل کریں, بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہیں, امام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. امام غریبوں سے رابطہ رکھنے, عوام کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. مال و دولت کے ذریعے یا اس کے لیے مسئولیت کے حصول کو امام بڑا خطرہ سمجھا کرتے تھے. رہبر نے مزید فرمایا کہ ان تمام پہلوؤں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے ہمیں عدالت سے ہٹا دے, یا ہم اگر معنویت کی راہ میں ترقی کر رہے ہیں تو دشمن سے بے فکر ہو جائیں اور قرآن کے اس حکم کو فراموش کر دیں جس میں کہا گیا ہے وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ, کہ اپنے دشمن کے لیے جو قوت بھی فراہم کر سکتے ہو کرو. اسی طریقے سے اگر ہم طاقتور ہیں اور ہم میں انقلابیت ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اخلاق اور معنویت کا دامن چھوڑ دیں. چنانچہ رہبر نے اس کی تاکید کی کہ ان تینوں پہلوؤں کو جو امام کے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور ان تینوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آخر میں برادران عزیز, میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برادران گرامی اور خواہران عزیز اور میرے معزز علماء کرام جو اس وقت یہاں تشریف فرمائیں, امام کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں یہ چاہیے کہ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کا تھوڑا جائزہ لے لیں. یہ رات اس لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ امام نے ہمارے لیے روشنی کا جو مینار بنایا ہے, ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے, ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. اس وقت پورے پاکستان کے طول و عرض میں قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہے, نہ کسی شیعہ کی جان محفوظ ہے, نہ کسی سنی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی گورنمنٹ ملازم کی جان محفوظ ہے, نہ کسی عام شہری کی جان محفوظ ہے. یہ جو ملک میں لا قانونیت کا دور دورہ ہے، سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کے قاتلوں کو ہماری عدالتیں رہا کر دیتی ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ جو عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، آپ کی رات کی نیندیں جو ہیں وہ خراب کر دی گئی ہیں، دن کے چین جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں، یہ جو پورے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں؟ برادران محترم اور معزز علماء کرام، میری فہم کے مطابق اس کے جو عوامل ہیں وہ تین ہیں، ایک عمومی عامل ہے اور وہ عمومی عامل معذرت کے ساتھ یہاں بہت سے تنظیمی دوست، بہت سے تنظیمی سربراہان بشمول میرے موجود ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بات بڑی کڑوی ہے لیکن للہیت کی کمی ہے، ہمارے اندر للہیت کی کمی ہے، اور دو خصوصی عوامل ہیں، وہ دو خصوصی عوامل میں سے ایک عامل جو ہے وہ اس ملک کا اسلام ناب محمدی سے محروم ہونا ہے، جب تک یہ ملک اسلام ناب محمدی سے محروم رہے گا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، جتنے مرضی درس کر لیں، جتنے مرضی جلسے کر لیں، جتنے بڑے سیمینار کر لیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو خصوصی عامل ہے وہ اس ملک میں بین الاقوامی استعمار کی دخل اندازی ہے، اس ملک سے جب تک بین الاقوامی استعمار کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔ آج ایک عام سا بھی سوچ فکر رکھنے والا انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ بدبخت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے وقت اس ملک میں، ہمارے اس پیارے ملک میں اس وقت جو ہے بین الاقوامی جنگ جاری ہے، جس میں بہت سے ملکوں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں، اور ہماری یہ سرزمین جو ہے میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ آئیے برادران، آج اس رات میں، اس لمحے میں امام کی روح سے عہد کریں کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر وحدت اسلامی کو فروغ دیں گے، شیعت جو اسلام ناب محمدی کے تحفظ کی تحریک ہے اسے اپنے صرف مذہبی حلقے سے نکال کے پاکستان کے مظلوم عوام کو بتائیں گے کہ اسلام ناب محمدی کیا ہے، اسلام ناب محمدی میں کتنی وسعت قلبی ہے، کتنا گنجائش ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، ہمارے درمیان اختلافات نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے اختلافات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ اگر آج بھی تمام ملت اسلامیہ جو ہے قرآن اور سنت پر اتحاد کر لے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ تمام اسلامی گروہوں کو ہم رکاب کر کے امریکہ اور اس کے حواریوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ تیسری بات، برادران گرامی، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے موجودہ جمہوریت جو ہے یہ کبھی بھی نہیں کر پائے گی، یہ ہماری جمہوری سٹرکچر جو ہے یہ اسلامی نظام سے کوئی میل نہیں کھاتا، امام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، جب انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی کامیابی سے پہلے مختلف حکومتوں میں مختلف پیکج دیے گئے، امام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، امام نے اسلام ناب محمدی کا مطالبہ کیا، ہمیں بھی اس جمہوریت سے توقعات وابستہ نہیں رکھنی، اس سے علیحدہ ہونا ہے اور اسلامی نظام کی بات کرنی ہے۔ تیسری بات اہم، چوتھی بات یہ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے اتحاد بین المومنین. جو لوگ حق و صداقت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے اپنی پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آخری بات برادران گرامی وہ یہی ہے کہ خدارا للہیت پیدا کریں. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا آسان ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس کے لیے ایک مسلسل ہمیں اپنے نفوس کو تربیتی عمل میں ڈھالنا ہے, خواہ وہ ہمارے انفرادی اقدامات کی صورت میں ہو خواہ وہ ہمارے اجتماعی اقدامات کی صورت میں ہو. اور اس تربیت کو بھی اقبال نے واضح کیا, دو تربیتوں کا فرق واضح کیا, دو گروہوں کا فرق واضح کیا. اقبال کہتا ہے ایک وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. ہمیں ایسی تربیت نہیں چاہیے جو ہمیں خانقاہوں میں بٹھائے, ہمیں ایسی تربیت چاہیے جو ہمیں خانقاہوں سے نکال کر رسم شبیری ادا کرنے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ برادران گرامی ہم منتظرین امام زمانہ ہیں. جو اصل منتظر ہوتے ہیں وہ پھر ان قربانیوں سے نہیں گھبراتے, موت سے نہیں گھبراتے. موت تو آنی ہے, بوجا ایئر لائن کے تباہ ہونے سے بھی آنی ہے, بسترے بیماری سے بھی آنی ہے. اگر ہم شہید ہو کے مرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کا باعث ہے. امید کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی سیرت سے روشنی اور نور لیتے ہوئے اپنے کردار کو مزین کر سکیں اور پاکستان کے ان مظلوم اور بابرہنہ اور مصیبت زدہ عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے میدان عمل میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.